سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے تھے، قبا کی وادی میں پہنچے، سب سے پہلا کام میرے آقا نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ میرے آقا فرماتے جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اے خوش نصیبوں جو مسجد بنانے میں حصہ ملاتے ہو، خود صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابہ کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر فرماتے، شوق بڑا ہوتا ہے مسجد بنانے کا، مگر بنانے کے بعد اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ کو سب جگہ سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ بازار ہے۔
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ، سحری کا وقت تھا، آپ کچھ سی رہی تھی۔ یاد رہے کہ اب تو لائٹیں ہیں، اس زمانے میں تو لائٹ نہیں، چراغ وغیرہ ہوتے، اور سحری کا وقت جو ہوتا ہے رات کا آخیر پہر، ویسے بھی اور اندھیرا ہوتا ہے، ڈارک ہوتا ہے۔ فرماتی میں کب حجرے کے اندر کچھ سی رہی تھی، سحری کا وقت تھا اور چراغ بجھ گیا۔ اب غور کیجئے کہ چراغ بھی نہ ہو سحری کا وقت تو کتنا اندھیرا ہو جائے گا، اور سوئی ابھی اس روشنی میں گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اور اندھیرے میں تو کوائٹ امپاسبل، ممکن ہی نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ میں اسی دوران جب سوئی گر گئی، میرے آقا، میرے سرتاج، صاحب معراج، حسن و جمال کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرے میں داخل ہوئے۔ میرے آقا کی جلوہ گری کیا ہوئی کہ میرے آقا کے آنے سے چہرہ انور سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ میرا پورا کمرہ بکا نور بن گیا۔ فرماتی اتنی، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ بڑا نورانی ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا نورانی چہرہ ہے، لیکن نورانی چہرہ ہونا اور ہے، مگر چہرے سے نور کا نکلنا اتنا کہ اتنا کمرہ روشن ہو جائے کہ سوئی تلاش کر لی جائے۔ یہ بھی عائشہ کہتی میں نے اسی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ کیا اس کو جمال ہوگا، کیا خوبصورت چہرہ مبارک ہوگا، سبحان اللہ۔ اب بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار ہو کر عرض کرتی، میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، کتنا پیارا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ واقعی ڈرانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن میری زیارت نہ کر سکے گا۔ اب غور کریں، قیامت کے دن آقا فرماتے اس کے لیے ہلاکت ہے جو میری زیارت نہ کر سکے گا۔ اور یقیناً اگر غور کریں کہ قیامت کے دن تو ایک ہی ہستی ہے جس نے بگڑی بنانی ہے، جس نے شفاعت کرنی ہے، جس نے پیاسوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلانا ہے، وہی تو ہستی ہے کہ جس نے ہم گناہگاروں کے گناہوں سے بھرے ہوئے پلڑوں کو ہلکا کر کے نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری بنانا ہے، وہی تو ہستی ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا ہے، وہی تو ہستی ہے جس نے پل صراط سے پار لگانا ہے۔ اب اس پورے میدان محشر میں کام آنے والی ذات میرے آقا ہیں۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ، سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ اب پوری آقا سے سب کام بننے ہیں، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ بروز قیامت آقا فرماتے میری زیارت ہی نہیں کر سکے گا، تو جو زیارت نہیں کر سکے گا گویا اس کے کام بنیں گے کیسے، قریب ہی نہیں پہنچ پایا وہ۔ تو اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی، آقا وہ کون ہوگا جو آپ کی زیارت قیامت کے دن بھی نہیں کر سکے گا؟ فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، عرقی یا رسول اللہ وہ کون بخیل ہوگا؟ فرمایا وہ جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، ہم پورے دن میں کتنا درود پڑھتے ہیں، کئی بار ہمارے سامنے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ہماری زبان پر درود نہیں آتا۔ خدا را غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فضول باتوں میں تو بڑا وقت گزارتے ہیں، موبائل فون پر گھنٹوں گزار لیں گے، ہماری زبان درود کتنا پڑتی ہے؟ تو ہمیں جب جب بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی نام لیا جائے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑا پیارا مدنی نام ہے کہ کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود پڑھنا ہے، ہے نا؟ سوال ہے اس میں 313 بار درود پاک کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جو کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ طیبہ ہجرت کر رہے تھے، ابھی مدینہ شریف پہنچے نہیں تھے، ٹھیک ہے، قبا کی وادی میں پہنچے، سب سے پہلا کام میرے آقا نے جو کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی، اور یہ وہی مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہلائی۔ اس مسجد کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود، اور اس مسجد کے فضائل کے بارے میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس مسجد میں جو 2 رکعت ادا کرے اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہفتے والے دن میرے آقا کبھی پیدل کبھی سواری پر جا کر اس مسجد میں نوافل ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مسجد قبا کی حاضری عطا فرمائے۔ مدینے جائیں تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ روزانہ مسجد قبا جائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، ذہن نصیب اشراک چاش کے نوافل ادا کرنے، فجر کے بعد فجر انشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں پڑھیں گے۔ نیت تو کر سکتے ہیں نا، نیت تو اچھی اچھی، دیکھو نا مدینے کی تو باتیں ہی طبیعت خوش کر دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب مدینہ منورہ جائیں گے نا انشاءاللہ، تو فجر کی نماز انشاءاللہ مسجد نبوی شریف میں ادا کریں گے، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ اشراق چاشت مسجد قبا میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں وہ مبارک کام ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے فرمایا، اور مسجد نبوی شریف سبحان اللہ کتنی خوبصورت کتنی پیاری کتنی مبارک جگہ ہے، اس جگہ کی تعمیر کیسے ہوئی تھی؟ اے وہ خوش نصیبوں جو مسجد بناتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جو مسجد کے لیے پیسے دیتے ہو، اے وہ خوش نصیبوں جو مسجد کی تعمیر میں پریکٹیکل جس کو کہتے ہیں عملی حصہ لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنی قیام گاہ کے قریب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بنو نجار کا ایک باغ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان باغ والوں کو قیمت دے کر اس جگہ کو خریدنا چاہا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ کہا کہ حضور یہ آپ مسجد کے لیے لے لیں، اس کی قیمت ہم اللہ سے طلب کریں گے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے مفت دے دی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ 2 یتیموں کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا، اور یتیم بچوں نے بھی کہا کہ نہیں ہم بھی زمین جو ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے فری دیتے ہیں، مفت دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ اب اس میں چند درخت بھی تھے، کھنڈرات بھی تھے، میرے آقا نے ان درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا، زمین ہموار کی، اور اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کچھ اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی، اس وقت وہ چھت جو تھی اس بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، خود میرے آقا اینٹیں اٹھا کر دیتے صحابہ اکرام کو جوش دلانے کے لیے۔ میرے آقا ایک شعر پڑھا کرتے، رجز عربی میں کہتے ہیں، وہ پڑھتے تاکہ اور صحابہ کو جوش آئے اور مل کر تعمیر کریں۔ کتنا خوبصورت شعر ہے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ حقیقی بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ ان کے لیے دعائیں کرتے جاتے اور مسجد کی تعمیر ہوتی جاتی۔ سبحان اللہ، اے خوش نصیبوں جو مسجد بنانے میں حصہ ملاتے ہو، خود صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابہ کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر فرماتے۔ اور سبحان اللہ، احادیث میں کیسے کیسے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من بنا مسجدن یذکر فیہ اسم اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھو نا، ہم سب کا دنیا میں تو گھر ہو گیا نا الحمدللہ، ایک گھر جنت میں بھی تو بنانا ہے۔ جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، ایک نیت کرنی ہے آج کہ انشاءاللہ کم از کم ایک مسجد تو میں زندگی میں ضرور بناؤں گا۔ نیت تو کر سکتے ہیں، نہیں یہ پیسے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غریب اسلامی بھائی سن رہے ہوں۔ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا دل دیکھے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا تبھی کامیاب ہوگی، ارے نیت تو کریں۔ مجھے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ وہ ایک بڑا غریب شخص تھا، اس کی قوم پر قحط آیا ہوا تھا، بڑے لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا پہاڑ دیکھا، نیت کی، اللہ کاش یہ اناج کا پہاڑ ہوتا اور میرا ہوتا، میں اس پورے اناج کے ڈھیر کو اپنی قوم پر خیرات کر دیتا، فری بانٹ دیتا۔ اس زمانے کے نبی پر وحی ہوئی کہ جا کر اس شخص سے کہہ دو، جو تمہاری اچھی نیت تھی نا، تم نے نیت اچھی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا پہاڑ اناج صدقہ کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ نہ اس نے اناج بانٹا، نہ خرچ کیا، کیا کیا؟ اچھی نیت تھی۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک سنو۔ ابھی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یار مسجد تو بڑی بنانی پڑے گی، اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے چاہیے گی۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت دیکھو، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا صغیرا کان او کبیرا بن اللہ له بیتا فی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے جس نے اللہ عز و جل کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چھوٹی مسجد بھی ہو، اللہ تعالیٰ، میں نے کہا نا وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں مالیت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ ہمارا کانسیپٹ غلط ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں جو لاکھ روپے چندہ دے گا نا وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہی سخی، وہی جناب خوب برکت لینے والا۔ نہیں، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ غریب آدمی ہو، میں آپ سے ایگزامپل دیتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک دینار ایک لاکھ سے سبقت لے گیا۔ صحابہ حیران، ایک لاکھ سے کیسے آگے بڑھ گیا؟ ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایک دینار دیا اس کے پاس ایک ہی دینار تھا، لاکھ والے کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا۔ اب یہی اگزامپل لے لے، کسی کے پاس ہوں ہی 10,000، اللہ کی راہ میں 5,000 خرچ کر دے، کسی کے پاس ہوں 50,000، وہ 5,00,000 خرچ کر دے۔ سچ بتاؤ، 5,000 والا زیادہ سخی ہے یا 5,00,000 والا زیادہ سخی ہے؟ اصل چیز دل ہے۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر اس کو پریکٹیکلی عملی طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا۔ ماجرا کیا ہوا؟ غزوہ تبوک، یاد رکھیے، وہی غزوہ ہے جس کو جیش اسرا بھی کہا جاتا ہے، تنگی والا، بڑا تنگی کے دن تھے وہ، بہت بڑا لشکر تھا، طویل سفر تھا، گرمی شدید تھی، مال و دولت نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کیجیے، جہاد کے لیے سامان دیجیے۔ یہ وہی غزوہ ہے، یاد رکھیے گا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے تھے اور کہا، دیکھتا ہوں آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان لائے، مگر یہ یاد رہے کوانٹٹی میں، تعداد میں حضرت ابو عمر سے تھوڑا تھا، مگر چونکہ سارا لے آئے تھے، نیت آگے بڑھ گئے۔ آگے کیسا بڑھے پتہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورا مال لائے نا، حضرت عمر نے تو کہہ دیا کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا، سوچ لیا کہ ابو بکر سے اب ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر ایک اور کمال کی بات کتابوں میں لکھی کہ جب یہ ماجرا ہوا، جبریل امین آئے پیارے آقا کی بارگاہ میں، حضرت جبریل امین کے کرتے کے جو ہے نا بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اے جبرائیل آج یہ کون سا لباس پہنا ہے؟ کہا آقا آج میں نے نہیں آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہے. کیوں کہ آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب آپ نے صدقہ کیا نا اتنا صدقہ کیا کہ اپنے بٹن جو تھے نا وہ بھی رائے خدا میں دے دیے اور وہاں کانٹے لگائے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی, آقا آج فرشتے جتنے آسمانوں میں ہیں سب نے ابو بکر کی ادا کو ادا کرتے ہوئے کرتوں میں بٹن کی جگہ کانٹے لگائے ہیں. یہ ہے قبولیت, یہ ہے نیت. اچھا یہ تو چلے مال و دولت ہو گیا, اسی میں اسی غزوہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب مال و دولت دیا, نبی پاک کی دعائیں حاصل کی. اب ایک صحابی تھے غریب کچھ بھی نہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے میں مسجد کی باتیں کر رہا ہوں نا تو کچھ اسلام میں سوچ رہے ہوں گے یار فضیلت تو اتنی ساری ہے جنت میں گھر بھی بنے گا اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ دل تو ہے نا, وہ دل تو اچھا کر لو. وہ صحابی رسول کے پاس کچھ نہیں تھا غریب, ہو سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہوں کہ سارے صحابہ میرے آقا پر سب کچھ لٹا رہے ہیں میں غریب کیا کروں. وہ صحابی ایک شخص کے پاس گئے کہنے میں مجھے مزدوری کچھ کام کروا لو, دو دن میں تمہارے پاس کام کرتا ہوں مجھے کیا دو گے؟ اگر دو دن کام کرو گے 2 سا کھجوریں ملیں گی, 1 سا یہ پیمانہ ہے تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے. یعنی 2 دن ان صحابی نے باقاعدہ مزدوری کی اور 8 کلو کم و بیش 8 کلو کھجوریں ملی, 4 کلو گھر والوں کو دی 1 سا اور 1 سا 4 کلو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو. اچھا روایتوں میں الفاظ ہیں کہ اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے صدقے کے نا, صحابہ نے بڑا مال دیا تھا ڈھیر لگے ہوئے اور یہ لے کر آ رہے ہیں 4 کلو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنا صدقہ تیرے 4 کلو ہمارے کس کام کے ہیں, وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو پھر بھی صحابی تھے اخلاص کے ساتھ آئے تھے. پھر آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کی 4 کلو کھجورے لے لو, 1 سا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, اور تھوڑی تھوڑی کھجورے سب کے ڈھیر کے اوپر رکھ دو, اللہ اس کے اخلاص کے صدقے سب کا صدقہ قبول فرما لے گا. بیسیکلی یہ بات سمجھنی ہوگی مجھے اور آپ کو کہ اصل بات دل کی ہے, کہ دل چلتا ہی نہیں چلتا اللہ کی راہ میں, کہ مال سے محبت اتنی کہ نکلتا ہی نہیں, نکلتا ہے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں صدقہ دے کے پریشان ہو جاتے ہیں, زکات دے کر ٹینشن میں آ جاتے ہیں, ارے باپ رے باپ اتنے پیسے نکل گئے. وہ اللہ کے بندے آج تجھے رب نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا, یہ رب کا احسان نہیں؟ آج دینے کی باری آئی تو تمہیں پرابلم ہو رہی ہے؟ دل کھول کے خرچ کرو. روایتوں کے الفاظ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ارشاد ہوتا ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ہمیں گن گن کر دیا جاتا ہے, آج جتنا کھانا اتنا لے لو باقی کل لینا, وہ ہمیں بے شمار عطا فرماتا ہے, کبھی کبھی تو بے حد عطا فرماتا ہے. پھر میں خرچ کرتے وقت کیوں گنتا ہوں اللہ کی راہ میں؟ اپنے بیوی بچوں پر اپنی فیملی پر خوب خرچ کریں جائز طریقے سے, یاد رکھیے گا. روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ تمہارا بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. اپنے گھر والوں پر بھی اچھا خرچ کرنا چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ مگر جائز طریقے سے. بہرحال مسجد کی بات ہو رہی ہے اور بڑی خوبصورت فضائل و برکات ہیں. اب مسجد بن تو جاتی ہے مگر اب اس کے بعد ایک اور کام شروع ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. مسجد بنانے والے جو مجھے سنیں, ابھی سن رہے ہیں بعد میں سنیں, کہ شوق بڑا ہوتا ہے مسجد بنانے کا, بہت اچھی بات, بریلینٹ, مدینہ مدینہ, مگر بنانے کے بعد اس کو آباد بھی کرنا ہے. شاعر کہتا ہے نا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی بھی بنیے. کچھ لوگ مسجد میں پیسے دے کر کہتے ہیں کام کر لیا ہم نے, وہ بھائی مسجد میں پیسے بھی دیں نماز بھی پڑھیں جا کر آباد بھی کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر مال دیا تو گھر نہیں بیٹھ گئے, مال دیا غزوات میں بھی شرکت کی, پیارے آقا کے ساتھ ساتھ رہے ہر موقع پر. تو مال و دولت بعض اوقات کوئی نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے نا, ہم جاتے ہیں کبھی کبھی, آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا, حضرت قافلے میں چلے, او میں نے آپ کے جامعہ میں پیسے دیے. میں جامعہ میں پیسے دے دیے اس سے نماز تھوڑی ختم ہو گئی, قافلہ تھوڑی ختم ہو گیا. آپ نیکی کے کام بھی کریں, خرچ کر رہے اس میں نیکی. دیکھیں صحابہ اکرام علی رضوان کا کتنا خوبصورت کمپٹیشن, واہ واہ واہ, ایک واقعہ بہت خوبصورت واقعہ. یعنی ہمارا جو آپس میں مقابلہ ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے, یار اس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا, اس نے اتنی اچھی گاڑی لے لی, اس کا کاروبار کتنا آگے بڑھ گیا, میں نے بھی ادھر پہنچنا ہے. صحابہ کرام کا بھی کمپٹیشن تھا, وہ کیا تھا, ایک بار کچھ غریب صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, آقا امیر صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسے؟ اچھا, ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب میں آپ یہی سوچ رہے ہوں کہ وہ پیسے والے ہیں, گھر اچھا, سواریاں اچھی, زندگی کا رہن سہن اچھا. کہتے ہیں آقا بات یہ ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہیں, مگر وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. اگر کمپٹیشن بھی تھا تو نیکیوں کا تھا, آقا ہم پیچھے رہ گئے, وہ تو عبادت بھی کر رہے ہیں ہماری طرح اور صدقہ خیرات بھی دے رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, مال ہے ان کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ پیسے دیتا ہوں, پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں, اگر اس پر عمل کر لو تو جو مالدار صحابہ ہیں تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے. اچھا صحابہ نے بھی یہ نہیں کہا آقا ہم تو اپنی غریبی کی شکایت لے کر آئے تھے, آپ ہمیں وظیفہ دے رہے ہیں پیسے دینا. آقا ٹھیک ہے بالکل بتا دیں. کتنی خوبصورت محفل تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے وظیفہ عطا فرما دیا, غالباً کتاب میں لکھا ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تم ان صحابہ کے برابر میں پہنچ جاؤ گے. بڑے خوشی خوشی واپس آئے جیسے ان کا کام ہو گیا. کتنی خوبصورت نیتیں تھیں. اچھا تھوڑی دیر بعد صحابہ پھر اندر آ گیا, کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہو گیا. فرمایا کہو. عرض کرتے ہیں آقا معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا وہ مالدار صحابہ نے بھی سن لی ہے, اب وہ خرچ بھی کریں گے وظیفہ بھی پڑھ لیں گے. آپ غور کریں کہ کیا کمپٹیشن تھا کہ وہ پیسے بھی خرچ کریں گے وظیفہ بھی پڑھ لیں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے عطا فرمائے. اب اس میں دو باتیں سیکھنے والی, ایک بات تو غریبوں کے لیے کہ دیکھو امیروں کی ریس نہیں کرنی, ریس کرنی ہے نیکوں کی. ہم یہ کیوں سوچتے اس کا اچھا گھر بن گیا, یہ کیوں نہیں سوچتے وہ پانچ وقت کا نمازی بن گیا میں کیوں نہیں بنا, وہ تہجد پڑھتا ہے میں نے بھی پڑھنی ہے, وہ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کر رہا ہے میں 3 دن کے سفر نہیں کر سکتا, وہ اتنا دین کا کام کرتا ہے مجھ سے 1 دن کام نہیں ہوتا. لڑائی تو نہیں کہیں گے, مطلب ریس کرنی ہے. اگر کسی کی پیچھے جانا ہے تو نیکی کے جنت کی طرف جا رہا ہے تم بھی جاؤ اس کے پیچھے. صحابہ کا یہ کانسیپٹ تھا. دوسری طرف جو امیر ہے وہ ذرا اس واقعے سے سبق لے کہ وہ امیر صحابہ کے بارے میں کیا کہا تھا, آقا نماز ہم بھی پڑھتے ہیں نماز تو وہ بھی پڑھتے ہیں, عبادت ہم بھی کرتے ہیں عبادت وہ کرتے ہیں. اے امیروں تم کرتے ہو یا غریب تم سے آگے بڑھ گئے؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو نماز مسجد بنانی ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور مسجدیں آباد بھی کریں. سبحان اللہ. مسجد کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت عرض کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اللہ کو سب جگہ سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض یعنی ناپسندیدہ بازار ہیں. پوری زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو رب کی بارگاہ میں مقبول ہے نا وہ مسجد ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسجد کے قریب رہتے ہیں, کیونکہ سب سے بہترین جگہ کے قریب ہیں. ہمارے بڑی عجیب کانسیپٹ ہے, گھر لیتے وقت ہم کیا سوچتے ہیں ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں, بس اسٹاپ قریب ہے کہ نہیں, اسکول ہے کہ نہیں, اور اللہ کے بندو یہ سوچا مسجد قریب ہے کہ نہیں. اللہ کی پسندیدہ جگہ وہ مسجد ہے اور میرا گھر اللہ کے گھر کے قریب ہو جائے وہاں رحمتیں برسیں گی, چینٹیں مجھ پر بھی پڑ جائیں گی, مسجد کے بارے میں نہیں سوچتے. پھر بازار ناپسندیدہ جگہ. روایتوں میں آتا ہے اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جلدی جائے دیر سے نکلے اور بازار میں دیر سے جائے جلدی آ جائے. یہ اچھے بندے کی گویا تعریف کی گئی, اس کی مثال بتائی گئی. اب غور سے سنیں ہمارا حال, ذرا غور کیجیے گا کیا بتایا, جلدی مسجد میں جائے دیر سے نکلے. ہم دیر سے مسجد میں جاتے ہیں, جماعت کھڑی ہونے والی, ارے ابھی تو اقامت ہو رہی ہوگی, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, ابھی تو 5 منٹ ہیں, بیٹھو کیا جلدی ہے, ارے بھائی 2 منٹ رہ گئے, ارے ابھی تو امام صاحب پہلی رکعت بہت لمبی پڑھتے ہیں پہنچ جائیں گے, رکوع میں بھاگتے ہوئے پہنچ رہے ہوں گے, جمعے کے دن بھی آدھا خطبہ گزر جائے گا پھر مسجد بھرے گی, آخر میں جانا ہے. اور ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا نہیں, ادھر لوگ بغیر دعا کے نکلنا شروع. کیا ٹینشن ہے مسجد کے اندر, اتنی دیر بیٹھنے کا تیار نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے رحمتیں برس رہی ہیں اور آپ کو جلدی جانے کی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا بازار میں سب سے پہلے دکان کھولنی ہے اور مارکیٹ والے آ کے شام کو بولتے ہیں بھائی بند کرو پوری مارکیٹ بند ہو گئی. اچھا بند کرنی ہے چلو بھائی اب بند کرتے ہیں، مطلب دل ہی نہیں ہوتا بند کرنے کا، یہ کیا ہے؟ غور کریں، اپنے دل سے چیک کیجئے، آپ کا دل اگر مسجد میں نہیں لگتا نا، کیونکہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہونا، تو یہ دیکھ لو مسجد سے راستہ کیسا ہے، مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد میں زیادہ آتا ہے. ہمارا اگر مسجد میں دل نہیں لگتا نا، قرار نہیں ہے، تو اپنے دل کا علاج کرائیے، اللہ کا گھر ہے اور مجھے قرار نہیں. اور چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی بغیر آپ کی اجازت آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آ رہا ہوں، آپ کا کون ہے بھائی؟ میں تو جانتے ہی نہیں. آپ کے میرے گھر کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر کیسے جا سکتا ہے؟ وہی جاتا ہے جسے بلایا جاتا ہے. اور اگر تمہیں نہیں بلایا جاتا تو اللہ سے توبہ کرو. بندہ کہتا ہے میں نہیں جاتا مسجد، تمہاری کیا اوقات نہیں جاتے، تمہیں بلایا نہیں جاتا. اللہ سے توبہ کرو، میرے مولا مجھے ایسا بنا دے، اپنا مہمان بنا، میں پانچ وقت تیرے گھر میں آؤں، تیرے گھر میں بیٹھوں. اور ایک اور تھوڑی سی لوجیکلی بات سمجھا رہا ہوں کہ دور کا جو رشتہ دار ہوتا ہے نا، دور کا جاننے والا، وہ سال میں ایک آدھ بار آتا ہے، جو گھر والا ہوتا ہے وہ روز روز آتا ہے. قریبی جو ہوتا ہے وہ روز روز آتا ہے، دور کا رشتہ دار آ کے چلا جاتا ہے، قریب والا گھر میں ٹھہر جاتا ہے. جو زیادہ دن ٹھہرتا ہے وہ زیادہ پکا قریب والا ہوتا ہے. خوش نصیب ہیں جو 12 ماہ کے مسافر بنتے ہیں. 12 ماہ کے لیے رب کے گھر کے مہمان، 30 دن پورے مہینے کے لیے رب کے گھر کے مہمان. 30 دن کوئی عام آدمی نہیں رہتا گھر میں، بڑا اپنا ہوتا ہے. تو کر یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جنہیں نوازا جاتا ہے نا، انہیں قافلے کا موقع ملتا ہے. مدنی قافلے میں جو بلایا جاتا ہے ضرور جایا کرو. اور ایک اور آخری بات، گھر آپ بھی مہمان بلاتے ہو، تمنا کیا ہوتی ہے؟ مہمان خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے. رب مہمان بنائے گا خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ ارے بنو تو صحیح مہمان، پھر دیکھو کیسے جھولیاں بھرتا ہے، کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. تو بہرحال یہ چند اشارے ہیں، کاش کہ ہمیں مسجد سے محبت ہو جائے، مسجد سے پیار ہو جائے. مسجد بنانا بھی نصیب ہو، مسجد آباد کرنا بھی نصیب ہو. اچھا، مسجد سے جو دور ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی بڑی زبردست حوصلہ افزائی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو صدائے مدینہ لگاتے ہیں، فجر کے لیے جگاتے ہو نا جھوم جاؤ، اور جو فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں ان کو بھی مبارک ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لوگ اندھیروں میں مساجد کو جانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن کامل نور کی خوشخبری سنا دے. سبحان اللہ، لوگ بستروں میں ہوتے ہیں اور یہ مسجد کو جا رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کے ہر ہر قدم پر انہیں برکت عطا فرمائے. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو دور ہے نا، لوگ کہتے ہیں گھر دور ہے، مسجد میں اس لیے نہیں جاتا. سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، سب سے بڑھ کر نماز میں اس کا ثواب ہے جو زیادہ دور سے چل کر آئے. ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، آقا میرا گھر بڑا دور ہے، میں مسجد کے قریب لینا چاہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، دور ہی رہو، مسجد آؤ گے ہر قدم پر تمہیں نیکی ملے گی. اگر دور والوں کو یہ کہہ دیا جائے مسجد جاؤ گے، جتنے قدم چلو گے اتنے 1000 روپے ملیں گے، بندہ کہے تھوڑا اور دور گھر لے لیتا ہوں، ہر قدم پر 1000 روپے، ہر قدم پر نیکی مل رہی ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے. تو مسجد کو جائیں، نماز مسجد میں با جماعت ادا کریں، اور وقت گزارے مسجد میں، بیٹھیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں حاضری دیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنے مسائل بتائیں رب کو کہ میرے مولا میں یہ مصیبت میں ہوں. چاکی بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے، امام صاحب 2-5 منٹ لیٹ ہو جائیں، سارے نمازی مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو کدھر رہ گئے امام صاحب، گھڑی کو دیکھیں گے پھر امام صاحب کو دیکھیں گے. 2-3 منٹ لیٹ ہو گئے تو نماز کے پکڑ بھی لیتے ہیں. آج آپ 3 منٹ لیٹ آئے، آج آپ نے 4 رکعت والی نماز 9 منٹوں میں پڑھائی، آج آپ 1 منٹ کی جگہ آپ نے 3 منٹ میں دعا کی. بندہ بولے یار 2 منٹ زیادہ بیٹھنے کو مل گیا اللہ کے گھر میں، ٹینشن کیا ہے؟ اور یہی 2-3 منٹ کی لڑائی لڑنے والا باہر سٹور کے اوپر 1/2 گھنٹہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہوگا، ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. اللہ کے گھر میں 2 منٹ کیوں بٹھایا زیادہ امام صاحب نے؟ ایسے نہ بنو، بیٹھو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھیں، اور مسجد کی برکتیں لوٹتے چلے جائیں. آج الحمدللہ ہم سب نے نیت کی ہے کہ پوری کوشش کریں گے کہ زندگی میں 1 مسجد میں ضرور بناؤں گا انشاءاللہ. اچھا، جو نہیں بنا سکتے نا مالی طور پر، کوشش تو کر سکتے ہیں کہ چلو یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں کہ حضور مجھے بتائیں کہ مسجد بن رہی ہے. بس یہ لاٹری ہوتی ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، مسجد جو نہیں لاٹری ہے، یہ وہ کاروبار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. بندہ کہتا ہے نا پیسے یار میرے وہاں لگا دو جہاں نفع بھی آئے اور تھوڑا لمبا عرصہ چلے کاروبار. یہ وہ کاروبار ہے, آپ سوئے ہوں گے مؤذن صاحب اذان دیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھی جائے گی. آپ اپنے ملک میں ہیں نہیں ہیں, اس مسجد میں پانچوں ٹائم نماز ہونی ہے, آپ کو ثواب کنٹینیو روزانہ ملنا ہے. اچھا مر گئے, آپ قبر میں چلے گئے قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. اور پھر دعوت اسلامی والے بڑے پیارے ہیں, یہ مسجد بنائیں تو یہ تو ہمارے ثواب بڑھا دیتے ہیں. خالی نمازیں تھوڑی ہوتی ہیں مسجد میں, پھر درس بھی ہوتا ہے اس کا بھی ثواب, فجر ہوئی تو مدنی حلقہ اس کا بھی ثواب, قافلہ ٹھہرا وہ مسجد بنانے والوں کو اس کا بھی ثواب, نیکی کی دعوت تو اس کا بھی ثواب ہی ثواب. دعوت اسلام پھر رات کو مدرسہ لگا دیتے ہیں, وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ثواب. تو یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائی, جب پتہ چل جائے نا آپ کو کہ یار دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں, آپ خود پہنچے ان کے پاس, یار تھوڑا حصہ ہمارا بھی لے لیں, ہمارا بھی تھوڑا لگا دیں اسے. نہیں کسی کا اچھا کاروبار چل رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار تھوڑی مہربانی ساڈا بھی حصہ ملا لو, آپ کے بزنس میں ہمارا بھی حصہ ملا لو. جب پتا چل جائے نا دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں, بس پھر تو آگے بڑھ کے انشاءاللہ اپنا کچھ نہ کچھ, یہ مت کہنا لاکھ روپے پچا, ارے جو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں نا کسی کے باغ کی قیمت نہیں کسی کا کھجور آگے بڑھ جائے گا, دینے والے تو بنو بس. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے, انشاءاللہ مسجدیں بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار.